الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران اسلام، الحمد للہ دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، اشارات، ارحاسات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت، با سعادت، با برکت و با رحمت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا، عبد المطلب کی کفالت، عبد المطلب کی اس کے بعد موت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں. یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے. گو علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہو. اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک ہے نبوت کے وقت بعثت، کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی. تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں ملی. ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد. اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، اب انتہا پہ پہنچ جاتا، اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا، فتم میقات ربہ 40 لیلۃً 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کیں اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا، کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے، وہ تخم انسانیت جو ہے، وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے، پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40 40 دن کا وقفہ ہے، ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی. اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں، انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے، وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے، وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی، چینج آتا ہے. جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی، وہ لازماً بدلے گا. جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا، اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی. تو اب جوں جوں 40 سال قریب آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی بی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کہ فلک صبح ہے، کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبو نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے، کہ جیسے دن ہو گیا، جیسے سورج چڑھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ رویا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی. ایک تو ہوتے ہیں احلام، کیا مانا کہ کچھ خیالات، یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئیں اور پھر وہی آپ کے سامنے آئے. ایک تو خواب کی قسم، اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہو، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے، یہ بھی خواب کی ایک قسم. اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے، وہ خالص رحمانی ہوتے. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں. اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا تھا. کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھے, وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی, وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے, برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے, لیکن حضور پاک سے وہ بھی حساب. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا, یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا, یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی, اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا, یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں, نبوت بھی نہیں ملی, اعلان نبوت بھی نہیں ہوا, لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے, کیا رسوم ہیں, کیا طریقہ کار ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً یہ نوم, اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر, اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا, شادی ختم, برات ختم, لوگ چلے گئے, حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو, اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے, ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے, اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچیں. تو اس پیغمبر کا رویا, اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے, کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا, اللہ نے پہرا لگا دیا ہے, شیطان کو تو طاقت ہی نہیں. تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا, اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے. کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, افترا علی اللہ ہے, کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے, اونٹ دوڑ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, ڈرانے والا خواب تھا, تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں, اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں, نہ بھائی پر, نہ بیٹے پر, نہ باپ پر, نہ اپنے پر, نہ پرائے پر. فرمایا کسی کو نہ بتائیں, لا تضر ہوا بدا, کبھی آپ کو نقصان نہیں. دو باتیں. اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے, یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب, اپنے کسی دوست کو ذکر کرے, اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو, کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے, کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر. حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو, پر یوں کرے گا تو دانہ گر جائے گا, جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر. تو جب آپ کسی لبیب پر, کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا, یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھائی میں حل نہیں کر سکتا, فلاں آدمی کے پاس چلے. تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے, یعنی جیسے وحی میں شک نہیں, اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک, کیونکہ نبی معصوم, شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا. جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا, اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اسی لیے نبی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے, یعنی ایسی حقیقت. اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے, یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم يبقى من النبوة الا المبشرات, الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او يرى له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی, اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیج, نبوت کا دروازہ بند, رسالت کا دروازہ بند, اب کچھ نہیں بچا. ہاں مبشرات ہیں, خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا. کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جو 46 جزءً من النبوۃ کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے, یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے. اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پھر نبوت بند تو نہ ہوئی, چلو 46 نہیں ہی صحیح, کیوں دشمن تو انتظار میں ہوتا, مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا, باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا, پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا پھر اس کو پھیلانا, یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آج کل جیسے آپ سنا ہوگا دیکھا ہوگا شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا, آیات کو بدل دیتے ہیں, اگلی پچھلے کے ساتھ لگا دی, آگے پیچھے الفاظ کر دیے یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے, جیسے پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی. تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا, لیکن یہ بات غلط ہے اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا, ہمیشہ یاد رکھیں. یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے, یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے. ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے, یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے, حالانکہ ہے تو جز اس کی ہے, تو اسی کی جز, اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے. جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو پھر نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے, اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں. اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہوتا, کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس, کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی. جیسے ایک بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈر گیا. حضور نے فرمایا ماذا آ رہا ہے کیا تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ, آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا, پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا, پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ گیا. تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے. اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ, یہ تو بڑا مبارک خواب. اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی اور اس کی تعبیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکل آئی. اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا. تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رویا پر علماء نے تو کتابیں لکھی, مستقل کتابیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے, اس پر علماء نے تالیفات کی ہیں, کتابیں لکھی ہیں. اور پھر فن رویا جو ہے تعبیر رویا یہ مستقل ایک علم. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربنائے احادیث نعمت کہی تھی, اللہ منی تعبیر الاحادیث, کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو, کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام رکھتے. اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی ہیں, اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین, وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام تھے. اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم دیا، یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک دست ہے انگاروں کا بھرا ہوا، اس میں انگارے دہک رہے ہیں. وہ حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بتایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا خواب ہے، آپ کو بہت دولت ملے گی، ہیرے جواہرات ملیں گے. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک دست ہے لوہے کا، اس میں انگارے بھڑک رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی. تو چلا گیا. تو آپ کے طلبہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے، لیکن ایک آدمی آج سے چار مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہیرے جواہر ملیں گے، موتی ملیں گے، پیسے ملیں گے، اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا، خواب تو ایک جیسا ہے. انہوں نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں. اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا، تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آگ مضر نہیں ہوتی، ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے. اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا، گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے. تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں، وانا رویا امی اللتی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. تو حضور سے پہلے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا. آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے. اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے، غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں، اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لیں، اور پھر غار میں چلے گئے. اور آٹھ آٹھ دن، دس دس دن، اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک ایک مہینہ. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کم کمے، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی، حضور فرماتے حب بھی بھائی دی، مجھے محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا. اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کر رہا تھا. یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ, کبھی آپ کی بچپن میں, کبھی دور رضاعت میں, کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں, جنت سے ایمان و حکمت لا کے بھری جا رہی ہے, اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادہ حد شیطان, یعنی اندر سے باہر سے جسمی اسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں ایک نبوت رسالت. یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی, یعنی آپ اندازہ فرما. آپ غار میں بیٹھے ہیں, اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا, اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے, کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے, یہ تو پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے, ہر طرف پہاڑ تھے. اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے, اور اول جبل وضع علی الارض, سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے, ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدی ہے. یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ قدی کہلاتا ہے, یہ نیچے والا ہے, اور یہ قدا ہے یہ اعلیٰ کہلاتا ہے, اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف. اور دیکھیں گے کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا, اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا. یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے, اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا. اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لادمن اب نزول ہے الی المدینہ, تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا. اور یہ بات بھی دیکھیں, علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بقائے حقائق ہیں, یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں, کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے. یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے, بلڈنگیں آ گئیں, حالات بدل گئے, رخ بدل گئے, ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا, اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا. دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زاد راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس, اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے, اور کسی غریب کی مدد ہوتی, کسی بیوہ کی, کسی یتیم کی, کسی مسکین کی. یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم میرے پاس آئے, لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ, آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح تھا. تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی, میں نے کہا حضور کیا بات, کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے, اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں, جن کے کھانے کے پاس دیے کچھ روٹی نہیں, اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں, ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا, مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا بات ہوں. تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ, آپ کیوں گھبراتے, کوئی غم کرنے کے لیے.